الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آئندہ منگل ہی کو انشاءاللہ دن گزار کر شب برات آنے والی ہے، اس لیے آئندہ منگل کو بیان بھی نہیں ہوگا، تاکہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ یکسوئی سے شب برات کے فضائل حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس رات میں کیا عبادت کرنی چاہیے، کس طرح عبادت کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرے، کن باتوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے اور ابھی سے ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ان پر توجہ دے. اس لیے آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی شب برات کے سلسلے میں چند احادیث بیان کی جائیں گی، اور جو گناہ اس رات میں خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جائے گا، اور آخر میں مختصر طور پر اس رات کو کس طرح زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نافع اور مفید بنانا چاہیے اس کا طریقہ بیان کیا جائے گا، اور آخر میں پھر انشاءاللہ بعض احباب نے آپ کے لیے ایک قیمتی تحفہ تیار کیا ہے، جس میں سے ایک رسالہ ہے شب مغفرت، جس میں شب برات کا بیان ہے، اور ایک اس کا خلاصہ ہے کہ ہمیں شب برات میں کیا کرنا چاہیے. دوسرے، چونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور عام طور پر گرمیوں میں اکثر خواتین و حضرات سے فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، جو بہت بڑی کوتاہی ہے اور بڑی غفلت ہے، اور اس غفلت میں اپنی کوتاہی کا زیادہ دخل ہے، اور وہ یہ زیادہ دخل یہ ہے کہ ہم دیر سے سونے کے عادی بنے ہوئے ہیں، عام رواج ہے دیر میں سونے کا، جب 12 اور 1 بجتا ہے تو کچھ لگتا ہے کہ ہاں اب کچھ وقت سونے قریب آیا ہے، ابھی سونے کا وقت نہیں آیا ہے، سونے کا وقت قریب آیا ہے، ابھی 2-3 بجے لوگوں کو سونا نصیب ہوتا ہے، اللہ بچائے، اور یہ اپنے ہاتھوں اپنی فجر کی نماز کا خون کرنا ہے، اپنے ہاتھوں اپنی نماز کو برباد کرنا ہے، کیونکہ فجر کی نماز قضا کرنا چاہے گرمی ہو یا سردی جائز نہیں، دیر سے سونا قضا کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اللہ بچائے، تو یہ ہماری زبردست کوتاہی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، ایک بدترین رواج ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، جس کی وجہ سے تقریباً سارے سال ہی ہماری عموماً فجر کی نماز یا جماعت تو فوت ہوتی ہی رہتی ہے، لہذا اس کا حل بھی یہی کہ اس گناہ والی عادت سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے اور جلدی سونے کی عادت ڈالنا لازمی ہے۔ تو اس کتابچے کے اندر وہ طریقہ لکھا گیا ہے جس سے ہر مسلمان مرد عورت فجر کی نماز، تو فجر کی نماز ہے وہ تو فرض ہے ہی، تہجد میں بھی اس کے لیے اٹھنا آسان ہے انشاءاللہ، بس شرط یہ ہے کہ اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں آدمی عین ان کے مطابق عمل کرے، تو انشاءاللہ جیسے سردیوں کے موسم میں جب راتیں لمبی ہوتی ہیں اور بعض دفعہ آدمی سوتے سوتے تھک جاتا ہے، اٹھنے پر مجبور ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہوتا، واقعتاً ان گرمیوں کے زمانے میں بھی ان پر عمل کرنے سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کچھ مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک رسالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ایک رسالہ اس کا نام ہے رسائل جمعہ، جمعے کے رسائل، اس میں 3 رسالے ہیں، نمبر 1 جمعے کے فضائل اور آداب، یہ ناچیز کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا اور دل نشین رسالہ ہے، جس میں بہت ہی پیارے انداز سے جمعے کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دوسرے فضائل جمعہ کی 40 احادیث، اس میں فضائل جمعہ کی 40 حدیثیں جمع ہیں، ان احادیث سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جمعہ کا دن کتنا قیمتی دن ہے، اس کی رات، اس کا دن کتنا روشن دن ہے، اور یہ اللہ تعالی ہمیں یہ عظیم دولت ہر ہفتے عطا فرماتے ہیں، بہت کم مسلمان مرد عورت وہ ہیں جو اس قیمتی تحفے سے استفادہ کرتے ہیں، بیشتر تو جمعہ اور شب جمعہ کو ضائع کر ہی دیتے ہیں، جس میں سے بعض بد نصیب وہ مسلمان بھی ہیں جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ بچا، تو اس کے پڑھنے سے آپ کے دل میں انشاءاللہ تعالی اس دن کی عظمت پیدا ہوگی، قدر پیدا ہوگی، اور آپ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس دن کی اور خاص طور سے نماز جمعہ کی قدر پہچانیں گے اور پھر قدر کریں گے۔ تیسرا رسالہ جمعہ کے احکام اور معمولات، کہ جمعہ کے دن ہمیں رات دن کیسے گزارنے چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، جن کی فضیلت آپ پہلے دوسرے رسالے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے کچھ خصوصی احکام بھی ہیں جو عام دنوں میں نہیں ہیں جمعے کے دن، جس میں سے ایک مشہور حکم سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ جمعے کے دن جمعے کی پہلی اذان کے بعد سے کاروبار کرنا حرام ہے، ملازمت کرنا بھی حرام ہے، جمعے کی پہلی اذان سے لے کر کے نماز جمعہ ہونے تک، اب یہ تقریباً 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا، کہیں 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، کہیں 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اکثر 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ کا بس 1 گھنٹہ ایسا ہے کہ جس کے اندر دنیا کی ہر مصروفیت اور مشغولیت اور کاروبار حرام اور ناجائز ہے، تو یہ ضروری احکام ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ضروری ضروری باتیں اس میں لکھی گئی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ جمعے کے دن اس ممنوع وقت کے اندر دنیا کا کوئی کام نہ کرے, صرف اور صرف جمعے کی نماز کی تیاری کرے, وہ بھی اگر پہلے تیاری نہ کی ہو اور جہاں تک ہو سکے جمعے کی پہلی اذان سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور جمعہ و خطبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے اور اس کے جو آداب ہیں وہ بجا لائے. بہتر یہ کہ زوال سے پہلے مسجد میں آ جائے اور پھر نماز جمعہ کے ختم تک مسجد ہی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہے اور اس دوران جو بھی عبادت کر سکے کر لے. یہ تینوں رسالے ان شاء اللہ تعالی بیان کے ختم پر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. شب برات میں لفظ برات کے معنی آتے ہیں بری ہونا. اس رات میں چونکہ بے شمار گنہگار دوزخ سے بری ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت و بخشش فرماتے ہیں, اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں. اس لیے اس کا دوسرا نام شب مغفرت بھی ہے. شب برات 14 شعبان کا دن گزار کر جو رات آتی ہے اس کو کہتے ہیں, اور یہ شب برات مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے, صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے, اور یہ پورا وقت ہی نہایت قیمتی بڑا مبارک اور باعث فضیلت ہے, جیسا کہ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی ساری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں, لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا. اب اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں, ایک تو یہ کہ اس پوری رات میں اللہ تعالی کی خاص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اور جب اللہ تعالی کی رحمت کسی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالی کی ان گنت نعمتیں, رحمتیں, راحتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں. ان میں سے چند بڑی بڑی ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ جب کی تو اپنی رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں, اس کو معاف کرتے ہیں, درگزر فرماتے ہیں, اس کے خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں, اس کے گناہ بخش دیتے ہیں. دوسرے, اپنے فضل سے اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں. تیسرے, آخرت کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. چوتھے, اس کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں, اس کو عافیت سے مالا مال فرماتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جب رحمت کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو یہ بڑے بڑے انعامات اس کے اوپر ہوتے ہیں. اب جیسی کسی کے اندر طلب ہوگی, جیسی کسی کے اندر صلاحیت ہوگی, جیسے جس کے اندر محنت اور کوشش ہوگی اور صدق و اخلاص ہوگا, ور و تقویٰ ہوگا, ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں اس کی طرف متوجہ ہوں. تو شب برات میں اللہ تعالیٰ عام توجہ فرماتے ہیں اپنے مخلوق کی طرف اور اپنے بندوں کی طرف جو اس پر ایمان لانے والے ہیں, اور سبھی کی اللہ پاک بخشش فرما دیتے ہیں سوائے مشرک کی, کہ مشرک تو کافر ہے, کافر کی بخشش نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. دوسرے, اگر وہ مسلمان ہے لیکن خدا نہ خواستہ اس کے دل میں کینہ ہے، کسی بھی مسلمان کی طرف سے اس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، تو کینہ اور بغض حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ کینہ رکھنے والے کی اور بغض رکھنے والے کی اس حالت میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کفر و شرک سے بچایا ہوا ہے، ہمارا کمال نہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ جیسے ہم صاحب ایمان ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو ہم صاحب ایمان ہیں، انہوں نے چاہا تو ہم صاحب ایمان بن گئے، ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان جیسا عظیم فضل عطا فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے اور کفر و شرک سے بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک یہی معاملہ فرماتے رہے۔ لیکن مسلمان ہونے کے باوجود بعض مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان قطع تعلق ہی ہوتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا برا چاہنے والے ہوتے ہیں، اس برا چاہنے کے نتیجے میں اگر جس کے بارے میں ان کی چاہت یہ ہے کہ اس کا نقصان ہو، اس کا برا ہو، یہ تباہ ہو، یہ برباد ہو، تو واقعتاً اگر وہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے، اللہ بچا، یہ ہے بھائی کینہ۔ تو جب کسی کی کسی مسلمان سے لڑائی ہوتی ہے اور جھگڑا ہوتا ہے اور ہو ہی جاتا ہے، تو لڑائی اور جھگڑے کے بعد بھائی دو راستے ہیں، دیکھو، ایک راستہ تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، بے شک قصور اس کا اپنا نہیں، وہ نہ حق ہے، ہم حق پر ہیں، باوجود حق پر ہونے کے محض اللہ کی رضا کے خاطر اس کو معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، جو کچھ اس نے ستایا، تکلیف دی، مارا پیٹا، پیسے کھا لیے، بس اللہ کے لیے معاف کر، اللہ کے لیے معاف کر۔ ایک درجہ تو یہ اعلیٰ درجہ، کیونکہ اس کا نام ہے صبر، اس کا نام ہے حلم، اس کے معنی ہے بردباری، یاد رکھو اللہ تعالیٰ حلیم و بردبار ہے، کہ ان سے بڑھ کر کوئی حلیم و بردبار نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حلیم و بردبار نہیں ہے، کہ کیسا کیسا دشمنوں نے آپ کو ستایا اور ایذائیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں، مخلوق میں سے کسی کو بھی اتنی تکلیفیں نہیں پہنچی، نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، دنیا میں سب سے زیادہ تکالیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں، اپنوں کی طرف سے بھی، غیروں کی طرف سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں آپ کو لائق ہوئیں، لیکن آپ صبر و تحمل کا پہاڑ بنے رہے، تو اعلیٰ درجہ دے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا، جس نے معاف اور درگزر کر دیا اور اپنا معاملہ درست کر لیا، تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آدمی معاف کر دے، جب معاف کر دیتا ہے تو جیسے زبان سے معاف کر دیتا ہے، پھر دل بھی آدمی کا صاف ہو ہی جاتا ہے، وقتی طور پر چاہے دل میں کدورت رہے، وہ طبیعی بات ہے، وہ تو رہتی ہے، اس کے رہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن جب معاف کر دے تو بس معاف کر دے، اب ہمیں کوئی اس سے شکوا نہیں، کوئی اس سے گلا نہیں۔ ایک تو یہ سر اعلیٰ درجہ تو یہ، اس میں دنیا کے اندر بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے سے لوگ کہیں گے ارے ابھی ڈر گیا، ارے بھائی یہ تو دب گیا، اس میں طاقت ہی نہیں تھی ہمارے مقابلے میں کچھ کہنے کی، کیا کرتا سوائے خاموش ہونے کے، کسی لیے خاموش ہو گیا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنے سے، ایسا سننے سے، یا ایسا سمجھنے سے معاف کرنے والے کی بے عزتی ہوگی، لا ہرگز، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اسی کو عزت دیں گے جس نے معاف کیا, اور جس نے ظلم کیا ہے اسے ذلیل فرمائیں گے. یہ طے شدہ بات ہے. لہذا لوگوں کی بات پہ آپ نہ جائیں, اللہ اس کے رسول کی بات پر یقین کریں کہ جو مظلوم ہو کر معاف کر دے گا عزت اس کو ملے گی دنیا میں بھی, اور ظالم کو دنیا میں بھی رسوائی اٹھانی پڑے گی چاہے وقتی طور پر اس کی واہ واہ ہو جائے, اور آخرت میں تو ہے ہی مظلوم کی ذلت, ظالم کی ذلت اور مظلوم کی عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پلہ اس کا بھاری رہے گا جو اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دے گا اور معاملہ صاف کر لے گا بھی. تو بھائی جو کچھ ہوا سو ہوا, اب میں نے تم کو معاف کیا اور تم مجھے معاف کرو, ہم دونوں بھائی بھائی. تو ایک درجہ تو یہ ہوگی. دوسرا درجہ یہ کہ بھائی تم اپنا بدلہ لے لو. اب کسی میں ہوتی ہے بدلہ لینے کی طاقت, کسی میں نہیں ہوتی, لیکن شرط یہ ہے کہ جتنا اس نے ستایا تم بھی اتنا ہی ستاؤ, جتنا اس نے مارا ہے تم بھی اتنا ہی مار سکتے ہو. مارنے میں تعداد کے اندر تو برابری آسان ہے کہ اس نے ایک گھونسا مارا تو آپ بھی ایک گھونسا مارو, مگر یہ بڑا مشکل معاملہ ہے کہ جس طرح سے اس نے گھونسا مارا اسی طرح سے تم بھی مارو, اس میں تو بڑا فرق ہے بھائی. اگر آپ نے ویسے ہی گھونسا مار لیا جیسے اس نے مارا تو پھر تو برابر برابر ہو گیا, نہ لینا نہ دینا. اور اگر آپ نے ہلکا مارا تو بھی نفائی فائدہ ہی فائدہ ہے. کبھی اس نے زیادہ زور سے گھونسا مارا تھا, آپ نے ہلکا گھونسا مارا تو ابھی ہمارے حساب اس کی طرح سے, ہمیں لین باقی ہے دینا نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس سے زیادہ سخت گھونسا مارا تب آپ کی گردن نہ پکی. کبھی اس نے جو ایک گھونسا مارا تھا تو وہ تو 10 گرام کا تھا, اور تم نے تو 20 گرام والا زوردار گھونسا مارا ہے, لہذا اب 10 گرام کا بدلہ تمہیں دینا پڑے گا. تو یہ خطرناک معاملہ ہے. لہذا اجازت ہے اپنے آپ, جو اس نے ستایا تو آپ بھی ستا لو, اس نے اگر مارا تو آپ بھی مار لو, کہ ساتھ ہے شریعت کے اندر. اگر اس نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی, اس نے آپ کی ناک کاٹ دی تو آپ کی بھی ناک, اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی. بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لو, لیکن نہ آدمی معاف کرے نہ آدمی بدلہ لے تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے, ایک گھٹن سی پیدا ہوتی ہے, دلی دل میں اس کو غصہ آتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کی تھی, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے میرے پیسے چھینے تھے, اس نے مجھے اس طرح ستایا تھا, اس طرح سے مجھے تکلیف دی تھی وغیرہ وغیرہ. اب جب وہ بدلہ بھی نہیں لے رہا, معاف بھی نہیں کر رہا, تو یہ لاوا جو ہے نا اندر ہی اندر پکتا رہے گا اور پھر یہ پھٹتا ہے. جس کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کی برائی چاہنے لگتا ہے, یہ چاہتا ہے کہ یہ تباہ ہو, یہ چاہتا ہے کہ یہ برباد ہو, یہ چاہتا ہے کہ یہ ذلیل ہو, یہ چاہتا ہے رسوا ہو, اس کا کسی نہ کسی طرح اس کا بیڑا غرق ہو. پھر بد زبانی کرتا ہے, زبان سے مغلظات بکتا ہے, گالیاں دیتا ہے, لان تان کرتا ہے, ملامت کرتا ہے, برا بھلا کرتا ہے, چغلیاں کھاتا ہے, غیبتیں کرتا ہے, چاہے سگے بھائی کیوں نہ ہو, چاہے بہن بھائی کیوں نہ ہو, چاہے قریبی اور خون رشتے کیوں نہ ہو, اور چاہے دور کے رشتے دار ہو, چاہے دور کے دوست احباب ہو. تو اب ایک تو بدخواہی دل میں پیدا ہو گئی, اب یہ اس کا خیر خواہ نہیں رہا, بدخواہ ہو گیا. یہ بدخواہی جو دل میں پیدا ہو گئی اس کو کہتے ہیں بغض, اسے کہتے ہیں کینہ. یہ حرام ہے کیونکہ بے شمار دوسرے گناہوں کا یہ ذریعہ ہے. اسی سے غیبتیں پیدا ہوں گی, اسی سے جناب چغلیاں کھائے گا, اسی سے جناب گالیاں بکے گا, اسی سے برا بھلا کہے گا, اسی سے بے عزتی بے آبروئی کرے گا, اسی کی وجہ سے جان سے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس لیے کینہ حرام, اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ شب برات میں بھی جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس لیے اس مبارک رات کے آنے سے پہلے پہلے سب بہن بھائیوں کو اور دوست احباب کو, عزیز و اقارب کو, ملنے جلنے والوں کو ایک دوسرے سے اپنا کہا سنا معاف کروا لینا چاہیے, اور جو بھی معاملہ ہے لے دے کے معافی تلافی کر کے اپنا اپنا دل صاف کر لینا چاہیے. رہا پرانا جیسا دوستی کا تعلق, وہ اپنی مرضی پر موقف ہے، چاہے پہلی جیسی دوستی رکھیں یا نہ رکھیں، پہلا جیسا گہرا تعلق محبت والا رکھیں نہ رکھیں، وہ اپنی مرضی پہ موقف ہے، لیکن دل صاف کر لیں، کینہ اپنے دل سے نکالتے ہیں. بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قطع رحمی کرنے والا، تہمت یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور شراب کی شراب پینے کی عادت رکھنے والا، اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اس حدیث میں پانچ آدمیوں کا اور ذکر آ گیا کہ جو حضرات ان پانچ گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہوں گے ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، ساری مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری مخلوق ہی کو اس مبارک رات میں بخش دوں، لیکن یہ پانچ آدمی بھی اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی اس مغفرت عام سے محروم رہیں گے. اللہ بچائے. ایک قطع رحمی کرنا، قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا، جتنے بھی رشتہ دار ہیں خاص طور سے جو والد والدہ کی طرف کے رشتے ہیں، انہیں کہتے ہیں رحم. جو والد اور والدہ کی طرف سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں انہوں کہتے ہیں رشتے دار، انہوں کہتے ہیں ذوی الارحام. ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے، بد سلوکی، قطع تعلقی کو ناجائز قرار دیا گیا ہے. والد کی طرف سے بہن بھائی، چچا پھپھیاں، چچا تایا پھپھیاں اور ان کی اولاد، اسی طرح اوپر تک سمجھ لیں. والدہ کی طرف سے بہن بھائی، پھر خالائیں اور ماموں، پھر ان کی ساری اولاد، اسی طرح نانی کی ساری اولاد، پھر پڑ نانی کی ساری اولاد، اوپر تک چلتے چلے جاؤ نانا کی ساری اولاد، وہ سب خالائیں اور ماموں بنتے ہیں. یہ سب کہلاتے ہیں قریبی رشتہ دار. ان میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں ان کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اور زیادہ ان کی ہمدردی کرنے کی ضرورت ہے، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. ادنا درجہ یہ کہ حسن اخلاق سے پیش آئیں، انہیں غم صدمہ لائق ہو تو صبر و تحمل کی تلقین کریں، کچھ کام آ سکتے ہوں تو انہیں کام آ ہی جائیں. تو صلہ رحمی حتی الامکان واجب، قطع رحمی حرام اور ناجائز. تو معمولی معمولی بات پر بھی آدمی ان رشتوں کو فراموش کر دیتا ہے، اور بس ہمیشہ کے لیے جناب بھائی بھائی سے کٹ کے رہ جاتا ہے، نہ بھائی اپنے بھائی کی شکل دیکھتا، نہ بھائی اپنے بھائی کی شکل دیکھتا، نہ بھائی بہن کو دیکھتا، نہ بہن بھائی کو دیکھتا. بداسی لائی کیا ہو گئی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھائی بھائی دشمن ہو گئے. ایک عام بات ہے، یہ ناجائز. اسی طرح خاص طور سے شادی بیاہ جہاں پر منگنی ہو جائے، پھر منگنی توڑ دو تو بس ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے رشتہ. اگر بہن بھائی نے اپنے بیٹا بیٹی کا رشتہ کیا پھر منگنی ٹوٹ گئی تو بہن بھائی بھی ٹوٹ گئے، بالکل ناجائز. بھائی منگنی کرنا نہ کرنا تو ایک معاملہ ہے، معاملات کبھی نبھتے ہیں کبھی ٹوٹتے ہیں، اس کی وجہ سے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے. یاد رہے بہرحال قطع تعلقی، قطع رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا گناہ ہے، ناجائز ہے. لہٰذا اگر کسی کی ایسی آپس میں نااتفاقی ہو تو اس رات کی فضیلتیں حاصل کرنے کے واسطے، اور رمضان شریف بھی آگے آ رہے ہیں، رمضان شریف کی بھی برکتوں اور مغفرتوں اور رحمتوں کے حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنی منہ سے نیچی کر لے، اپنی پگڑی جو ہے اپنے بھائی کے قدموں میں ڈال دے، وہ کہ بھائی تم اللہ کے لیے معاف کرو، قصور میرا آپ کا نہیں ہے. لو ابھی ذرا سی دیر میں صلاح ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جو دوسرے کو قصوروار قرار دیتا ہے وہاں پہ کبھی بھی نبھاؤ نہیں ہوتا اور مصالحت نہیں ہو سکتی. مصالحت جب ہوگی کہ غلطی اس کی ہے، اپنی غلطی نہیں، پھر بھی اپنی غلطی مانو اور اس کے سامنے جھک جاؤ اللہ کے واسطے. دیکھو ذرا سی دیر میں بھائی بھائی مل جائیں گے، بہن بھائی مل جائیں گے، قطع رحمی جو ہے ختم ہو جائے گی، قطع رشتہ ناتا بحال ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن ہم اپنی غلطی ماننا سیکھیں، بلکہ غلطی نہ ہو تب بھی غلطی ماننا سیکھیں. پتہ ہے اسے کتنا ثواب ہے؟ ایک حدیث کا خلاصہ بتاتا ہوں آپ کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے, آپ فرماتے ہیں میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو محل دلوانے کے لیے تیار ہوں.
اور کیا چاہیے بھائی,
جنت میں جانے کی بھی ضمانت اور داخل کرنے والے اتنے بڑے ضامن اور وہ بھی جنت کے اندر, تو ذرا سی مونچھ نیچے کرنے میں کیا ہوگا, اتنا بڑھیا سودا ہے یہ. ذرا سی اگر ہم نے اپنی غلطی مان لی, اور جب غلطی ہو تو پھر تو ماننا ہی ضروری ہے, اور اگر غلطی نہیں تھی پھر بھی غلطی مان لی اور اس کے نتیجے میں جنت میں داخلہ ہو گیا تو اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی. یہ ہے دیکھو, اور اسی سے صلح ہوتی, اسی سے مسالت ہوتی, اسی سے محبت ہوتی, اسی سے تعلقات بحال ہوتے ہیں. اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ شلوار یا قمیض پاجامہ یہ ٹخنے سے نیچے مردوں کے لیے رکھنا, کہ مردوں کے لیے اپنے ٹخنے کو کھلا رکھنا واجب ہے, چاہے آفس ہو اور چاہے تقریب ہو اور چاہے دکان ہو اور چاہے تفریح ہو اور چاہے بازار میں ہو اور چاہے کہیں بھی ہو, یہاں تک کہ مسجد میں بھی ہو, تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ہر حال میں ان کی شلوار وغیرہ ٹخنے سے اوپر رہنی چاہیے. اور ٹخنے سے نیچے رکھنا ناجائز اور گناہ ہے, اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی اس قسم کے گناہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی. اب بتاؤ, اب غور کرو, یہ تو ہمارے یہاں کا فیشن ہی فیشن. عام طور پر عام مسلمان مردوں کا یہ حال ہے کہ اچھے خاصے دیندار بھی بعض دفعہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کی شلوار پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے. حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس طرف توجہ نہیں, اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ, کیوں فیشن بنا ہوا ہے, اور بدترین فیشن ہے اور ناجائز فیشن ہے یہ بالکل, جس سے بچنا واجب ہے. اب دیکھو جو کوٹ پتلون پہننے والے ہیں ان کی تو ساری زندگی اسی میں گزرتی, کہ ان کی پتلون ہوتی ٹخنے سے نیچے, وہ اوپر رکھ ہی نہیں سکتے اللہ ماشاء اللہ, یہ بھی ناجائز. اور ایسی پتلون چست پہننا جس کے اندر خدا نخواستہ کولے اور رانے نمایاں ہوں, وہ خود ناجائز, کیونکہ اسے صدر حاصل نہیں ہو رہا, وہ خود ناجائز ہے. اور پھر اگر شلوار, اگر وہ پینٹ پتلون ٹخنے سے نیچے ہو جیسے کہ ہوتی ہے, تو وہ تو اور بھی ناجائز. وہ کوئی بچنا چاہے تو اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. بہرحال, اور عورتوں کو یہ واجب ہے کہ وہ اپنے ٹخنے چھپا کے رکھیں, کیونکہ ان کا ٹخنا صدر میں داخل ہے, صدر کا چھپانا واجب ہے, لہذا ان کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھیں, شلوار ٹخنے سے نیچے رکھیں. یہ معاملہ الٹا ہو رہا ہے, کہ جو فیشن ہے نا اس میں یہ ہے کہ عورتیں اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھیں, تو سارا معاملہ خراب. یہ تو آوا کا آوا الٹا ہوا ہے, کہ مردوں کو حکم تھا ٹخنے کھلے رکھیں, انہوں نے ٹخنے چھپانے شروع کر دیے, فیشن بن گیا, اور عورتوں کو حکم یہ کہ ٹخنے چھپا کے رکھیں, انہوں نے جناب پنڈلیاں کھول دی. اصل انگریزی لباس میں آدھی پنڈلیوں تک عورتیں کھلا رہنا ضروری ہے, ان کا لباس یہ ایسا منحوس ہے کہ اس کے اندر عورت جو ہے نا اس کی جو اوپر کی قمیض ہوتی ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہوتی ہے. اسی کو دیکھا جائے کہ مسلمان کی عورتیں بھی ایسی بھی بات دفعہ کر لیتی, تو اس گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ایسی شراب پینے کی عادت, کبھی کبھار بھی شراب پینا ناجائز اور گناہ ہے, لیکن بعض لوگوں کو عادت ہوتی, اور شراب سے خاص شرابی مراد نہیں, تمام نشے والی چیزیں مراد ہیں, جتنی بھی چیزیں چاہے وہ خواب آور گولیاں ہوں, تو ان کو اتنی مقدار میں کھانا کہ جس سے نشہ پیدا ہو جائے وہ بھی حرام ہے, یا بھنگ ہو یا افیون ہو یا چرس ہو یا ہیروئن ہو, یہ سب نشے والی چیزیں, ان سب کا پینا حرام اور ناجائز ہے. جس میں ان کے پینے کی عادت ہوگی اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اور کسی کو ناحق قتل کرنا, یہ گناہ دیکھو کتنا عام ہے ہمارے, کہ نہ حق قتل کرنے کا بس کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، بے اندازہ بے حساب انسانوں کو قتل کرنے کا آج رواج بنا ہوا ہے، جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے قتل کر دیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی دن اخبار میں ایسا نہیں آتا کہ کسی قتل کی خبر نہ ہو، اور یہ قتل کرنا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو قتل کرنا، جیسے وہ سنگین ہے ایسی یہ بھی سنگین ہے، اور بڑی سخت سخت وعید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ناحق قتل کرنے والے کو جہنم میں رکھیں گے. اس لیے جس سے یہ گناہ ہو چکا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے، غرض کہ یہ سات آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ ان گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے تو ان کی بخشش ہو سکتی ہے. لہذا بڑا اچھا موقع ہے، مبارک رات آنے والی ہے، لہذا اس سے پہلے پہلے اگر کوئی ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو وہ توبہ کر لے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، لہذا آپ کو تلاش کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلی تو آپ جنت البقیع میں جو مدینہ منورہ قبرستان ہے وہاں پر ملے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں مجھے کچھ یہی خیال گزرا کہ شاید آپ اپنی کسی اور اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں جنت البقیع میں آیا ہوں یہ دعا کرنے کی رات، کیونکہ یقینا اللہ تعالی جل شانہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں. جو دنیا میں ہمیں آسمان نظر آتا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. عرب کے بہت سارے قبیلے تھے اور تقریباً سبھی اپنے یہاں بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے. قبیلہ بنو کلب میں سب زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں. اب بہت ساری ہوں اور پھر ان کے جسم پر بال، کتنے بے شمار بال ہوں گے، تو میں اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور ان کی بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے دو حدیثیں بہت کافی شافی ہیں اس رات کی فضیلت سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی شب برات میں کیا ہوتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ میں نے عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے. فرمایا اس رات میں ہر ایسے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے، یعنی آئندہ سال جتنے بچے پیدا ہوں گے اس رات میں لوہے محفوظ سے ان کے نام لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو اس کام پر مقرر ہوتے ہیں، اور اس آدمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہوتا ہے، یعنی آئندہ سال کس کس کا انتقال ہوگا ان کی لسٹ بھی فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اور اس رات میں بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے کے لیے اوپر اٹھائے جاتے ہیں. زمین پر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور قبولیت کے لیے وہ آسمان پر پہنچائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کی روزیاں نازل ہوتی ہیں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی داخل نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. آپ نے تین بار فرمایا ہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو، جو بھی جنت میں جائے گا صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پر رکھ لیا اور پھر فرمایا ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا مگر اس طرح کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ دے. لہذا کوئی اپنے اعمال پہ ناز نہیں کرے بھائی کہ میں اتنا تہجد گزار ہوں، میں اتنا اشراق پڑھتا ہوں، میں اتنی چاش پڑھتا ہوں، میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، میں اتنی تسبیح پڑھتا ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں ڈبل پیسہ ہوں، ہرگز نہیں. ایسا کوئی نہ سمجھے اس لیے کہ اعمال کی وجہ سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوگی جو اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے گا, اور جو دکھاوے کے لیے کرے گا تو تو زخمی جائے گا, اللہ بچائے. ایسے جو ناز کرے گا اور اپنے آپ کو عابد و زاہد سمجھے گا, نیک سمجھے گا, بزرگ سمجھے گا, اللہ والا سمجھے گا, یا عبادت گزار سمجھے گا, میں تو بہت ہی عبادت گزار ہوں, میں تو اتنے نیک کام کرتا ہوں, میں تو دین کی اتنی خدمت کرتا ہوں, میں تو اتنی تبلیغ کرتا ہوں, میں تو اتنی تعلیم کرتا ہوں, میں تو اتنا جہاد کرتا ہوں اور اتنی یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, تو وہ تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. اس لیے کہ وہ تو ناز کر رہا ہے اپنی عبادت کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نیاز مقبول ہے, ناز مذموم ہے. ایک مصرع ہے, تو بنازے عجب من بنیازے عجب, تو بنازے عجب من بنیازے عجب, یعنی میری نیاز قابل قدر ہے, آپ کا ناز قابل قدر ہے. سبحان اللہ. تو ناز اور بڑھائی تو بس اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے, بندے کے لائق تو یہ ہے کہ بس کچھ نہ سمجھے, کرے اور کچھ نہ سمجھے, حقیقت ہے. تو جنت میں بھائی کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا, جائے گا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی کے حاصل ہوگی جو متواضع ہوگا, منکسر مزاج ہوگا, خاکسار ہوگا, اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کچھ نہ سمجھے گا. کیا سمجھے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے گا کہ جو کچھ بھی توفیق ہے میرے رب کا فضل ہے, آدھا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, بس اور کچھ نہیں. اسی نے توفیق دی, انہوں نے ارادہ دیا, انہوں نے ہمت دی, انہوں نے جسم دیا, انہوں نے روح دی, انہوں نے توفیق دی, میرا تو کچھ بھی نہیں. لہذا کوئی اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے, بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج رہے اور ان سے ان کی رحمت طلب کرتا رہے, اور جو کچھ اس نے خود کیا ہے اس پر استغفار کرتا رہے, اور جو توفیق ملی اس پر شکر ادا کرتا رہے. میں یہ خلاصہ ہے, جو بھی توفیق ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر, یا اللہ آپ کا فضل ہے, آپ کی مہربانی, آپ کی عنایت, آپ نے توفیق دی, میرا کوئی کمال نہیں. اور پھر چونکہ میرے سے کوتاہی ہوئی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق کوئی عبادت نہیں کر سکا, جب نہیں کر سکا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فبالاسحاری ہم یستغفرون, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے کہ ان کا حال یہ کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں وہ, اور اللہ اللہ کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. تو وہاں حضرت فرماتے تھے کہ بھئی یہ ساری رات عبادت کر کے استغفار کیسا؟ بھئی استغفار تو گناہوں سے ہوتا ہے, تو رات بھر تو انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں, ذکر کیا ہے, تسبیحات پڑھی ہیں, دعائیں مانگی ہیں, یہ کون سا اس نے گناہ کیا جو استغفار کر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی تحسین فرما رہے ہیں. فرماتے تھے بات یہ ہے کہ وہ استغفار اس لیے کرتے کہ یا اللہ ہم آپ کی شان کے لائق عبادت نہیں کر سکتے. جس طرح نماز پڑھنی چاہیے تھی, جس طرح تہجد پڑھنی چاہیے تھی, جس طرح نفلیں پڑھنی چاہیے تھی, جس طرح تلاوت کرنی چاہیے تھی, جس طرح تسبیحات پڑھنی چاہیے تھی, جس طرح دعائیں کرنی چاہیے تھی, یا اللہ نہیں کر سکے, ہم آپ کا کوئی حق نہیں ادا کر سکے, معافی مانگتے ہیں. یہ استغفار, وبالاسحاری ہم یستغفرون, تو وہ ناز نہیں کرتے تو وہ استغفار کرتے ہیں. تو یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بس اپنی کوتاہی پر معافی مانگے اور ان کی توفیق پر شکر بجا لائے. اور یہ بھی ہے کہ بھئی یہ رات دعا کی قبولیت کی ہے, لہذا اگلے سال سارے تقدیری فیصلے ہو رہے ہیں اور لوہے محفوظ سے لکھ لکھ کر فہرستیں تیار ہو رہی ہیں اور ملائکہ کے حوالے ہو رہی ہیں, لہذا اب جو دعا مانگ لے گا تو اس کی تقدیر معلق میں انشاءاللہ تبدیلی ہو جائے گی, کیونکہ تقدیر معلق میں تبدیلی دعا سے آ جاتی ہے. لہذا کسی کی آئندہ موت لکھی ہوئی تو وہ دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما. کسی کی اولاد نہیں ہے, دعا مانگ رہے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. جس کی اولاد ہے اس کے لیے دعا کر لے کہ اللہ اور عطا فرما, اور جو موجود ہے ان کو بھی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اب روزے کے فیصلے بھی رات کو ہو رہے ہیں, لہٰذا دعا کرو گے اللہ ہماری روزے میں اضافہ فرما, یہ جو روزی عطا فرمائی ہوئی ہے اس میں خیر و برکت عطا فرما. بیماری ہے تو اس کے دور ہونے کی دعا کر لو, پریشانی ہے تو ان کے دور ہونے کی دعا مانگ لو. وہ ادھر لوہے محفوظ سے لسٹیں بن رہی ہیں, ادھر آپ اپنی دعا لگا دو. اور وہ کریم القرما کا دربار ہے, وہاں تو جو بھی دعا لگا دو گے لگ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, قبول ہوگی. اور یہ رات ہے بھی قبولیت کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص متوجہ ہے. اور اسی لیے متوجہ بندے مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں نماز میں کھڑے رہو اور رات گزرنے کے بعد صبح نفلی روزہ رکھو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس رات میں آفتاب غروب ہو جانے کے وقت ہی سے آسمان دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں. سبحان اللہ, من جانب اللہ اعلان ہوتا ہے. کوئی مغفرت مانگنے والا ہو تو میں اس کی مغفرت کر دوں, کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو روزی دوں, کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں. اسی طرح اعلان ہوتا رہتا ہے صبح صادق تک. یہ اعلان شروع ہوگا مغرب کے بعد سے لے گا صبح صادق تک. لہٰذا مغرب کے بعد دعا کر لو, عشاء کے بعد دعا کر لو, رات میں دعا کر لو, تہجد میں اٹھ کے دعائیں مانگ لو. حضرت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی اور سجدے میں پہنچے تو اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ شاید خدا نہ خواستہ آپ کی روح قبض ہو گئی, یہاں تک کہ میں پریشان ہو گئی. اور پریشان ہو کر کے میں اٹھی اور آپ کے پاس جا کر کے میں نے ذرا آپ کے انگوٹھے کو ہلایا تو آپ نے کچھ حرکت کی, تب مجھے اطمینان ہوا کہ حضور زندہ ہے اور میں اپنی جگہ پہ واپس آ گئی. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ دیر کے بعد آپ نے کلام فرمایا اور فرمایا, اے عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے. آپ نے فرمایا یہ 15ویں شعبان کی رات ہے اور اللہ جل شانہ اس رات خاص طور سے جہان والوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں. مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت اور رحم کی دعا کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں, مگر آپس میں کینہ رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کی مغفرت نہیں فرماتے. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ بھئی یہ رات مغرب سے شروع ہو جائے گی اور صبح صادق تک رہے گی. اس رات میں نفل نمازیں پڑھنی چاہیے, لیکن کسی نفل نماز کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. جس طرح عام دنوں میں عام نفلیں پڑھتے ہیں اس رات میں بھی اسی طرح عام طریقے سے نوافل پڑھنے چاہیے, ان کی کوئی تعداد بھی مقرر نہیں ہے. سہولت کے لیے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ مغرب کے بعد بجائے 6 رکعت ابوابین کے 20 رکعت ابوابین پڑھ لیں, کیونکہ ابوابین کی کم سے کم نفلیں 6 ہیں, ویسے 4 بھی ہیں. اگر مرض یا سفر ہو تو آدمی 4 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن عام طور پر 6 رکعتیں ہیں ابوابین کی اور حضور سے 20 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے. تو مغرب کے بعد آپ بجائے 6 کے 20 رکعتیں ابوابین پڑھیں اور آرام آرام سے پڑھیں, کیونکہ اپنے کو عبادت میں لگانا ہے, گنتی نہیں گننی ہے, شمار نہیں کرنا ہے کہ 20 کب ہو رہی ہیں, ایسا نہیں کرنا بھائی. بس زیادہ سے زیادہ آرام آرام سے 20 رکعت ابوابین کی پوری کرنی ہے انشاءاللہ تعالی, مگر آرام آرام سے. اس کے بعد پھر بہت بچے تو بھائی اس میں آپ کچھ تسبیحات لیں, ایک تسبیح سبحان اللہ کی, ایک الحمدللہ کی, ایک اللہ اکبر کی, ایک لا الہ الا اللہ کی, ایک استغفار کی, ایک درود شریف کی اور ایک سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی, پھر دعا مانگ لیں. کسی میں انشاءاللہ عشاء آ جائے گی آپ کے پاس, پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں اور جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد پھر تہجد کی پڑھ لیں نماز 2 سنتوں کے بعد وتروں سے پہلے. عام طور پر تو میں بتایا کرتا ہوں میں 4 رکعت نفل پڑھ لو, آپ سارے سال پڑھتے رہو تو گرمی سردی آپ کی تہجد ادا ہوتی رہے گی اور تہجد کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. لیکن یہ مبارک رات ہے, اس میں بجائے 4 کے 12 پڑھ لو, چاہے 2-2 کی نیت کر لو اور چاہے 4-4 کی نیت کر لو, 4 کی 12. اس کے بعد پھر ہمت ہو تو سراو تسبیح پڑھ لو, سراو تسبیح کے بعد وتر پڑھ لو, وتر کے بعد کی 2 نفل پڑھ لو, اس کے بعد پھر یہ سب تسبیحات پڑھ لو, پھر اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا مانگ لو, پھر اس کے بعد دل گھبرا جائے کیونکہ اب کھانا یاد آئے گا کہ آج تو ابھی تک کھانا نہیں کھایا, تو یہ کھانا بھی کھا لو, کھانا کسی نے منع کیا؟ اب محنت کر لی تب کھانا بھی کھا لو, مگر ذرا ڈٹ کے مت جانا, گھر جاؤ جا کر کے ہلکا پھلکا کھانا کھا لو, ہلکا پھلکا کو مشروب پی لو اور پھر اس کے بعد پھر کچھ تسبیحات پڑھ لو, اپنے گھر والوں کو بھی بٹھا لو, ان کو بھی کچھ تسبیحات دے دو کہ بھائی تم بھی تسبیحات پڑھو, اور پھر گناہ کام کوئی نہیں کرو. یا ٹی وی دیکھنا اور وی سی آر پہ فلمیں دیکھنا, انٹرنیٹ پر کیا کہتے ہیں ننگی دنیا دیکھنا, توبہ توبہ, وہ تو عام دنوں میں بھی ناجائز ہے, اس رات میں تو خاص طور سے بچے اس سے بالکل بند کر کے رکھتے ہیں, اپنے گھر سے ہی نکالتے ہیں, یہ تو لعنت کی چیزیں نکلنی چاہیے گھر سے. اس کے بعد پھر بھائی اب سونے کی تیاری کرو, کیونکہ تہجد میں بھی اٹھنا اور سحری بھی کھانی. لوگوں کو تہجد سے زیادہ سحری کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی گرمی کا موسم ہے, سحری میں ضرور اٹھنا چاہیے. اگر اس وقت اگر 3 گلاس پانی نہ پیے تو دن میں کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ بغیر پانی پیے رکھ کے دیکھیں, لیکن خیر چلو ڈر لگ رہا ہے تو ڈر جاؤ, جلدی اٹھ جاؤ, چلو کھانے خاطر جلدی اٹھ جاؤ, چلو پھر اٹھ کر کے بھائی پھر سب سے پہلے تہجد پڑھو تاکہ اصل کام ہو جائے, پھر اس کے بعد وہی تسبیحات پڑھو اور پھر گڑ گڑا کے دعا مانگو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے, ان کی طرف سے مغفرت و بخشش کے پروانے عطا ہو رہے ہیں, دو دس سے برات ہو رہی ہے اور دعائیں قبول ہو رہی ہیں, بس مانگے جاؤ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر. اس کے بعد پھر سحری کھا لو اور ایک دن نفل روزے کی نیت کر لو. نفل ہے بھائی روزہ, اور ایک ہے دو نہیں ہے بھائی, دو روزے محرم میں ہوتے, یاد رکھنا محرم کے مہینے میں عاشورے کے ساتھ دو روزے ہوتے, ایک روزہ 10 تاریخ کا پھر ایک روزہ آگے یا پیچھے کوئی سا, لیکن 15 شعبان کا بس ایک ہی روزہ ہے, وہ بھی نفل ہے بس, اور وہ بھی ضعیف حدیث سے ثابت ہے. کوئی نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے, رکھ لے تو بہتر ہے انشاءاللہ. پھر روزہ جو ہے بالکل سچا رکھے, سچا اور پکا روزہ رکھے, کیونکہ یہ رمضان کے روزے کا امتحان ہے, یہ پہلا پرچہ ہے رمضان کے روزوں کے لیے, کہ جس نے یہ پرچہ پاس کر لیا تو انشاءاللہ رمضان بھی پاس ہو جائے گا اس کا, کہ بالکل آہوں کا بھی روزہ ہو اور کانوں کا بھی روزہ ہو اور زبان کا بھی روزہ ہو اور ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہو, نہ کسی سے لڑے, نہ کسی سے جھگڑے, نہ کسی کی برائی کرے, نہ کسی کی غیبت کرے, نہ گانا گائے, نہ گانا سنے, کوئی گناہ نہ کرے, بس دن بھر ایسے صاف ستھرا رہے کہ گناہوں سے بالکل کوسوں دور بھاگنے والا ہو. اس طرح سے روزہ رکھو اور پھر خاموشی سے پھر بغیر کسی کو دکھائے آرام سے روزہ کھولو. یہ نہیں کہ بھائی خاص ہے تمام ہو رہا ہے اور دسترخوان لگ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بھائی, 15 شعبان کا روزہ کھل رہا ہے, یہ کوئی اللہ کے لیے کیا ہے تم نے یا مخلوق کے لیے رکھا ہے؟ جب اللہ کے لیے رکھا ہے تو چپکے سے کھول لو, اور مخلوق کے لیے رکھا ہے تو یہ بھی دھوم دھام کم ہے اور حاصل کچھ نہیں, تو دکھاوا نام و نموس سے بچے, بس اخلاص سے اور اس بڑے خاموشی سے اپنے روزے کھول لیں, اور بس پھر اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جو فضائل آپ نے سنے وہ حاصل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس رات کو کیسے گزارے یہ میں نے خلاصہ تو بتا دیا, اب اس حالے میں اور پڑھ لینا آپ ان شاء اللہ تعالیٰ. اب وہ رسمیں بھی سن لو تھوڑی تھوڑی, جو بڑی مشہور ہے اور صدیوں سے مسلمانوں میں چلی آ رہی ہیں اور ہر سال لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اندر برباد ہوتے ہیں, اور لوگ پیسے برباد کر کے, پیسے بھی برباد اور گناہگار الگ, بجلی ہے نہیں, پانی ہے نہیں, کھانے کو ہے نہیں, پینے کو ہے نہیں, مگر آتش بازی کے لیے کروڑوں روپے موجود ہیں اللہ کے. تو ایک تو رسم یہ ہے کہ اس مبارک رات میں جناب آتش بازی کثرت سے کی جاتی ہے, اور باقاعدہ لوگ اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں اور قیمتی قیمتی پھلجھڑیاں اور پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں. اب سب کو معلوم ہے یہ بالکل ناجائز, حرام ہے. کیوں؟ اس میں اسراف اور تبذیر دونوں گناہ پائے جاتے ہیں, اور پھر غیر مسلموں کی اس کے اندر نقالی بھی ہے, کیونکہ کفار جو ہیں خاص طور سے ہندو, وہ اپنی دیوالی کے موقع پر اور اپنی شادی بیاہ کے موقع پر پٹاخے چھوڑتے ہیں, پھلجھڑیاں جلاتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور حدیث میں من تشبہ بکم فہو منہ, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا الیاذ باللہ. تو اسراف کا بھی گناہ ہے, تبذیر کا بھی گناہ ہے, ہندوؤں کے طریقے کو اختیار کرنے کا بھی گناہ ہے, اور پھر نہ جانے کتنے دوسرے گناہ اس کے ذریعے ہوتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو بھی اس گناہ سے بچائیں, خود بھی اس گناہ سے بچیں, اور ہرگز ہرگز اس کام کے لیے پیسے خرچ نہ کریں. دوسرا گناہ ہوتا ہے چراغا, کہ شب برات کے اندر لوگ خاص طور سے چراغا کرتے ہیں, وہی چراغا کرنا تو ناجائز, اس لیے کہ اس میں لائٹ ملا ہوا جو ضائع ہوتی, پھر اس کے اندر لوگ جو ہے کنڈے کی بجلی بھی استعمال کرتے ہیں, وہ چوری کی بجلی ہے. یعنی گناہ در گناہ, بھائی آتش بازی وہ چراغا کرنا خود گناہ, اب اس کے لیے بجلی چرانا اور دوسرا گناہ, اور پھر گناہ کی شاہتیں عام, اس گناہ سے بالکل بچے.
بس بقدر روز جو لائٹ روزانہ جلتی ہے بس وہ جلنا کافی ہے.
تیسرے, مسجدوں میں اکٹھے ہو کر اجتماعی صورت میں عبادت کا اہتمام, یہ بھی آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ جہاں شہ برات آئے گی مسجد کے اندر باقاعدہ جلسہ ہوگا اور دھواں دھار تقریر ہو رہی ہوگی, رات کے 12 آئے گی اسی میں بچ جائیں گے تو عبادت کہاں سے ہوگی. وہاں دیر تک بیان ہوگا, اس کے بعد سوئیں گے تو فجر کی نماز قضا. تو بھائی یہ رات جلسے جلوسوں کی نہیں ہے, یہ رات عبادت کی رات ہے اور یہ رات انفرادی طور پر رجوع اللہ کی رات ہے. اس میں ہر آدمی اپنے اپنی جگہ میں, اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے ایسی مسجد میں جس کے اندر چراغا نہ ہو, جس میں دھوم دھام نہ ہو, جس کے اندر جلسہ وغیرہ نہ ہو, وہاں پر یہ شروع سے عبادت کرنے کی رات ہے. جتنی دیر آپ مسجد میں عبادت کر سکتے ہو کر لیں, پھر اپنے گھر جا کر کے عبادت کریں اور اس کے بعد پھر دعائیں کریں, پھر سو جائیں, جو میں نے ابھی بتایا اس طرح سے کریں. لیکن یہ جلسے جلوسوں کی رات نہیں ہے. لیکن بعض جگہ یہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے, نہ ایسے جلسوں میں جانا چاہیے نہ ایسے جلسوں کا انعقاد کرنا چاہیے. اور بعض بیچارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مبارک رات جو ہے وہ گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں, سیر تفریح میں گزار دیتے ہیں, تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ بچائے اپنے, یہ رات ایسی نہیں ہے کہ آدمی تفریح گاہوں میں گزارے, گھومنے پھرنے میں گزارے, ہوٹلوں میں بیٹھ کر گزارے, بازاروں میں گھوم کر گزارے. یہ تو اپنے قیمتی رات کو ضائع کرنا ہے, برباد کرنا ہے. اور پھر بازاروں میں جب آدمی جاتا ہے, مارکیٹوں میں گھومتا ہے, تو پھر گناہ بہت ہوتے ہیں وہاں جا کر, کیونکہ وہاں گناہوں کے مواقع بکثرت ہیں. اب وہاں جائے آدمی اور پھر گناہ سے بچ جائے, مشکل ہے. بدنگاہی اور کانوں کے اندر گانوں کا آنا, یہ تو آپ بتائیں عام ہی ہے بالکل, اللہ بچائے, اس سے بھی بچنا چاہیے. اور آخر میں ایک یہ ہے کہ وہ حلوہ بنانے کی رسم بھی بڑی پکی ہے, بہت عرصے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ بعض گھروں میں اس رات میں حلوہ بننا فرض و واجب ہے. کوئی عشاء کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے, فجر کی نماز قضا کرے یا نہ ادا پڑھے, حلوہ ضرور بنے. لہذا وہ پتہ نہیں کب سے یہ حلوہ بننے کی رسم چلی آ رہی ہے. تو بھائی خدا نا خاص ہم جو سن رہے ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, ان سب کو تو اس گناہ سے بچنا چاہیے, اس رسم سے مکمل طور بچنا چاہیے. کسی کے سامنے کوئی حلوہ بالکل نہیں بنانا چاہیے. شیطان جو ہے بڑا مکار ہے, وہ بڑا عیار ہے. جتنے بھی عبادت کے موقع ہے اس نے عبادت سے ہٹا کھانے پینے میں لگایا ہوا. ہمیں گنواتا ہوں آپ کو, جو محرم میں حلیم کھچڑے میں لگایا ہوا, محرم میں ساری رات 10 محرم کو بہ حلیم کھچڑا پکے گا, بہ سب اسی میں لگے ہوئے, پورا محلہ جاگ رہا ہے, نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ لینا نہ دینا, بہ حلیم کھچڑا پک رہا ہے اور وہی بھتے کے پیسوں سے, حرام در حرام. اللہ بچا, کریلا نیم چڑھا. اس کے بعد گھر آ گیا ربیع الاول, اس میں بریانی پکنا لازمی. جہاں ربیع الاول شروع ہوا بریانی پکنی شروع ہوئی, خاص طور سے 12 ربیع الاول کو بریانی لازم. یہ بریانی سارے سال کھا لو, 12 تاریخ کی سے کیوں خاص کیا ہوا ہے؟ نہیں, 12 ربیع الاول کو بریانی اور قورمہ, یہ دو چیزیں ضروری ہیں. وہ پکائیں گے اور جناب بھیجیں گے اور لوگوں گھروں کو, یہ وہاں کھانے پینے میں شیطان نے لگا رکھا. رجب آیا تو وہ کنڈے آ گئے, رجب کے اندر کنڈے. بہت عرصے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے اور یہ جناب گھر گھر میں کنڈا تیار, چاہے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے, کوئی روزہ رکھے نہ رکھے, حرام کھائے سود کھائے, مگر حلوے جو نا حلوہ پوڑا اور حلوہ ضروری ہے. اللہ کا, اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ آ گیا تو اس کے اندر جناب یہ حلوہ آ گیا. تو یہ شیطان نے عبادت سے ہٹا کر جناب ایک طرف تو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیا, دوسری طرف کھانے پینے میں لگا دیا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو سکے. تو بھائی یہ ایسی شیطانی طریقے ہیں, ان سب سے ہم کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, سب مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے دعا ہوگی, دعا سے پہلے, دعا سے کے بعد پھر آپ لوگ بیٹھے رہیے گا تاکہ یہ سیٹ آپ کو آرام سے مل جائے. اور آئندہ منگل کو بیان نہیں ہوگا. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان بھی نصیب فرما، شب برات بھی نصیب فرما. یا اللہ شب برات بھی اپنے برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ نصیب فرما، رمضان شریف کا مہینہ بھی خیر و برکت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، اپنی عبادت و طاعت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ نصیب فرما. جن جن گناہوں سے بچنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، یا اللہ ہم سبھی کو اور سارے مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جو احادیث طیبہ ماہ تشریق کے بیان کی گئی ہیں، یا اللہ ان کے مطابق ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں کسی خیر سے محروم نہ فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ شب برات بھی اپنی برکتوں، رحمتوں، راحتوں کے ساتھ اور اپنی عبادت و طاعت کے ساتھ، دعاؤں کی مقبولیت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ نصیب فرما. رمضان شریف کا مہینہ بھی صحت و عافیت کے ساتھ، یا اللہ زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و طاعت کے ساتھ، سچے روزوں کے ساتھ، یا اللہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی تراویح کی توفیق کے ساتھ نصیب فرما. راتوں کے اندر جاگنا، عبادت کرنا، اپنی طرف رجوع ہونے کی دولت عطا فرما، اور اپنے بارگاہ اقدس میں یا اللہ آہوزاری کی دولت نصیب فرما. سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے خطاؤں کو درگزر فرما. ہمارے آپس میں جن جن کے تعلقات میں کہیں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس کے لیے کوشش کر کے اپنا اپنا دل صاف کرنے، اپنے اپنے معاملات صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.